فصيحا ينصرنا علم الناصر ينصرنا علم الناصر ينصرنا علم الناصر ينصرنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علی فی توحده ودنا فی تفرده وجل فی سلطانه وعظم فی ارکانه واحاط بكل شيء علما والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ آل اللہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد لهم دار السلام عند ربهم وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حضرات محترم، زیارت عاشورہ کے فقرات اور جملوں پر ہماری بات چل رہی ہے. جس جملے تک کل کی گفتگو پہنچی تھی وہ یہ کہ زائر اور سالک حضرت ابا عبداللہ الحسین کے حضور یہ عرض کر رہا ہے کہ یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا، انی اتقرب الی اللہ وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِلَى فَاطِمَةَ وَإِلَيْكَ بِمُوَالَاتِكَ وَبِالْبَرَاءَةِ مِمَّنْ اور إِلَى آخِرِ. اے ابو عبداللہ، اور کل ایک بات عرض کر رہا تھا، اس سے پہلے اس لفظ پر آپ حضرات کو روک دوں تاکہ جو حضرات اہل ہیں وہ یہاں سے بہت سارے معانی لے کر اٹھیں. امام حسین علیہ السلام کی ایک کنیت ہے ابو عبداللہ، ایک اس کا ظاہری معنی ہے جو عام طور پر سب سمجھتے ہیں، اور ایک اس کا باطنی اور شاید حقیقی معنی ہے جو عام طور پر ہم نہیں سمجھ پاتے. اسی طرح سے پیغمبر کی کنیت ہے ابو القاسم، ایک اس کا ظاہری معنی ہے جو ہمارے یہاں سب سمجھتے ہیں، ایک اس کنیت کا باطنی معنی ہے جو عام طور پر نہیں سمجھا جاتا. جس طرح سے قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید سے میری مراد قرآن صامت ہے، جس طرح سے قرآن صامت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اسی طرح سے قرآن ناطق کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ ظاہر وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، باطن وہ ہے کہ جو اتنی آسانی سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن صامت کے لیے کہا گیا، خود قرآن مجید میں پروردگار عالم نے آواز دی، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن صامت کو وہی چھو سکتے ہیں کہ جو پاک و پاکیزہ ہوں۔ مگر ہم نے دیکھا کہ قرآن صامت کو تو وہ بھی ہاتھ لگا رہا ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، قرآن صامت تک وہی پہنچ سکتا ہے، وہی اسے چھو سکتا ہے، وہی اسے مس کر سکتا ہے کہ جو پاک و پاکیزہ ہو، مطہر ہو، پاک و پاکیزہ ہو۔ مگر کافر بھی اسے ہاتھ لگا رہا ہے، یا وہ مسلمان یا وہ مومن جو وضو میں نہیں ہے، کبھی وہ بھی ہاتھ لگا لیتا ہے، عمدہ نہیں تو کم از کم سہون۔ تو پھر قرآن کی اس آیت کا معنی کیا ہے؟ حقیقت میں جو ہو رہا ہے قرآن کی آیت اس کے برخلاف جا رہی ہے۔ قرآن تو غلط نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ اور سمجھ رہے ہیں، قرآن کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا، میں بہت ہی تیزی سے کہہ کر گزر جاؤں گا، مثالیں بہت زیادہ نہیں دوں گا۔ کسی بھی چیز کے چار وجود ہوتے ہیں، ظاہراً گزشتہ برس یا اس سے پہلے بیان کیا ہے، کسی بھی چیز کے چار وجود ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وجود لفظی، ایک ہوتا ہے وجود ذہنی، ایک ہوتا ہے وجود کتبی، اور ایک ہوتا ہے وجود حقیقی۔ مثال اس وقت بھی میں نے پانی کی دی تھی، اب بھی پانی کی مثال دوں۔ میں نے کتاب پر لکھا یا کاغذ پہ لکھ دیا پانی، تو یہ پانی کا وجود کتبی ہے جو لکھا جا چکا ہے۔ میں نے ذہن میں سوچا پانی، تو یہ پانی کا وجود ذہنی ہے جو میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے زبان سے کہا پانی، تو یہ پانی کا وجود لفظی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن کیا پانی کہنے سے پیاس بجھے گی؟ آپ کہیں گے نہیں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں نے سوچ لیا پانی، تو کیا پیاس بجھ گئی؟ آپ کہیں گے نہیں، پیاس لگ رہی تھی، میں نے لکھ دیا پانی، تو کیا لکھنے سے پیاس بجھ گئی؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ بھی پانی ہے جو لکھ رہا ہوں، وہ بھی پانی ہے جو سوچ رہا ہوں، وہ بھی پانی ہے جو کہہ رہا ہوں، مگر نہ کہنے سے پیاس بجھ رہی ہے، نہ سوچنے سے پیاس بجھ رہی ہے، نہ لکھنے سے پیاس بجھ رہی ہے، کیا کروں؟ تو آپ کہیں گے، آپ جائیے پانی پیجئے تاکہ پیاس بجھے۔ یعنی وجود لفظی وجود حقیقی نہیں رکھتا، وجود ذہنی وجود حقیقی نہیں رکھتا، وجود لفظی وجود حقیقی نہیں رکھتا، وجود حقیقی وہ ہے جو اثر دکھا رہا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جو اثر دکھائے گا، یا فلسفے کی زبان میں جو منشأ اثر ہے، وہ وجود خارجی ہے، وجود حقیقی ہے، جو اثر دکھائے گا، جو آپ کی پیاس بجھائے گا، جو آپ کے کام آ جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے بھی چار وجود ہیں۔ قرآن مجید لکھ دیا گیا تو یہ قرآن کا وجود کتبی بنا۔ قرآن مجید پڑھ دیا گیا تو یہ قرآن کا وجود لفظی بنا۔ حافظ نے قرآن یاد کر لیا تو یہ قرآن کا وجود ذہنی بنا۔ وجود لفظی بھی ہے قرآن مجید کا، اور یہ بات بیان کروں، اور چوتھا وجود بھی اس سے پہلے کے بیان کروں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید نازل ہوا ہے، توجہ فرمائیے گا، اس زاویے سے سوچئے گا، قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ نازل ہونے کا معنی کیا ہے ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اگر سے آپ حضرات واقف ہیں، متوجہ نہیں ہیں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا انزلنا من السماء، پروردگار عالم نے کہا ہم نے بارش کو آسمان سے نازل کیا۔ بارش کیا ہے؟ آسمان سے نازل ہو رہی ہے۔ قرآن بھی پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔
سبحان اللہ،
نازل ہونے کا معنی کیا ہے؟ وہاں تھا، تو فرمائیے گا نازل ہونے کا معنی یہ ہے کہ وجود حقیقی وہاں تھا، وہاں سے نیچے بھیجا جا رہا ہے، اور جب کوئی شے اپنے نزول کی طرف آتی ہے تو اس کا وجود کم ہو جاتا ہے، تو فرمائیے گا۔ ظاہراً ہمارے فزکس میں کہا جاتا ہے ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ قرآن مجید کا ایک وجود حقیقی ہے، یہ وجود حقیقی نازل ہو رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، کہاں سے نازل ہو رہا ہے؟ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نزول کے وقت، نزول کے بعد اور نزول سے پہلے قرآن کی ایک حقیقت ہے جسے ہم نہیں جانتے، وہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید کا وجود لفظی بھی ہے، وجود ذہنی بھی ہے، وجود کتبی بھی ہے۔ قرآن کا وجود حقیقی کہاں ہے؟ ہم نے کہہ دیا وجود لفظی اپنا اثر نہیں دکھائے گا، اپنے صحیح معنی کے ساتھ ابھی آخر میں معنی روشن ہو جائے گا، وجود لفظی اثر نہیں دکھائے گا، وجود ذہنی اثر نہیں دکھاتا۔ البتہ قرآن مجید کے لیے صحیح معنی کرنا پڑے گا، میں نے وہ بات صرف مثال کے لیے دی تھی، ایک طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اثر دکھائے گا مگر کیسے؟ شرط ہے۔ قرآن کا وجود ذہنی بھی اثر دکھائے گا شرط کے ساتھ، قرآن کا وجود لفظی بھی اثر دکھائے گا مگر شرط کے ساتھ، قرآن کا وجود کتبی بھی اثر دکھائے گا مگر شرط کے ساتھ۔ لکھ دیجئے، تعویذ بنا کر پہن لیجئے، اثر دکھائے گا مگر شرط کے ساتھ۔ لیکن وہ جو قرآن مجید کا اثر ہے وہ وہیں پر محفوظ ہے، پڑھ دیجئے آیت الکرسی، پڑھ کر نکلیے، محفوظ رہیں گے۔ وجود لفظی بھی اثر دکھائے گا مگر جو قرآن مجید کا اثر ہے وہ محفوظ رہے گا، تو فرمائیے گا، کاش میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ قرآن چونکہ قرآن مجید ہے، توجہ فرمائیے گا، چونکہ قرآن مجید ہے لہذا اثر تو دکھائے گا، مگر جو قرآن مجید کا حقیقی اثر ہے، یا دوسرے لفظوں میں قرآن مجید کا جو حقیقی وجود ہے وہ محفوظ رہ جائے گا۔ قرآن مجید کا وجود لفظی بھی ہے، قرآن مجید کا وجود کتبی بھی ہے، قرآن مجید کا وجود ذہنی بھی ہے، قرآن مجید کا وجود حقیقی کہاں ہے جو اثر دکھا رہا ہے؟ قرآن مجید کا وجود حقیقی کہاں ہے جو اثر دکھا رہا ہے؟ میں کچھ نام لوں گا، ایک ہی حقیقت ہے قرآن مجید کی، اس کے کچھ نام ہیں، وہ جو فرمائیے گا۔ اب اس بات کو بہت زیادہ وضاحت نہیں کر پاؤں گا، علم کلام کی کتابوں میں جا کر دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو میری بات پر اعتبار نہ ہو۔ کچھ نام ہیں قرآن مجید کے وجود حقیقی کے، قرآن مجید کے وجود حقیقی کو ولایت کلیہ الہیہ کہا جاتا ہے، قرآن مجید کے وجود حقیقی کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، قرآن مجید کے وجود حقیقی کو عالم مخلصین کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک نام ایسا ہے جس سے آپ سب آشنا ہیں، جو فرمائیے گا، قرآن مجید کے وجود حقیقی کو محمد والے محمد بھی کہا جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا آل محمد ہی ہیں جن کی حقیقت لوح محفوظ ہے۔ اگر ایک ہی حقیقت کے کچھ نام ہیں اور اس حقیقت کا ایک نام محمد اور آل محمد ہے تو محمد اور آل محمد ہی کی حقیقت کا نام لوح محفوظ ہے۔ محمد اور آل محمد کی حقیقت کا نام ولایت کلیہ الہیہ ہے۔ بہرحال قرآن مجید کا وجود حقیقی ہے، میں ان الفاظ کو سمجھا نہیں سکوں گا، اگر کبھی موقع ملے تو جا کر دیکھیں کتابوں میں جوان کہ یہ بات ہے کیا کہ اہل بیت ہی کا باطن لوح محفوظ ہے۔ اہل بیت کا باطن ولایت کلیہ الہیہ ہے، اہل بیت کا باطن ولایت یا عالم مخلصین ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید میں شیطان نے کہا تھا کہ مالک لَوْوِيَنَّهُمْ میں سب کو اغوا کروں گا مگر اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں سب کو اغوا کروں گا، سب کو بہکاؤں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ وہیں سے ہے عالم مخلصین۔ مخلص اور مخلص میں کیا فرق ہے؟ مخلص وہ ہے جو اپنے آپ کو خالص کرے خدا تک پہنچنے کے لیے، اور مخلص وہ ہے جسے خدا خالص کرے۔ جس طرح سے طاہر وہ ہے جو اپنے آپ کو طاہر کرے، پاک کرے، اور مطہر وہ ہے جسے خدا پاک کرے۔ انہی کی حقیقت عالم مخلصین ہے، یہ عالم مخلصین کی حقیقت ہے۔ کیونکہ جب آپ عالمین کے بارے میں بحث کرتے ہیں، میں اس کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں عالمین کی بحث کو، عالم ناسوس سے عالم جبروت، یا مثلاً عالم ملکوت کے بعد عالم جبروت، عالم جبروت کے بعد عالم لاہوت، عالم لاہوت ہی کا نام عالم مخلصین ہے کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے مخلصین کے۔ اسی عالم مخلصین کا ایک نام عالم ولایت ہے۔ عالم ولایت میں بھی درجات ہیں، جس طرح سے عالموں میں درجات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وہ عالم کا مدبر نہیں ہے، عالمین کا مدبر ہے۔ وہ عالمین کا مدبر ہے۔ اور یہ جو آخری عالم ہے جو فلسفے کی دنیا میں بیان کیا جاتا ہے، جس کو بار بار بیان کر چکا ہوں دوبارہ وضاحت نہیں کروں گا، عالم جبروت، اس کا نام عالم ولایت بھی ہے۔ سادہ لفظوں میں عالم ولایت کے درجات ہیں، یعنی اگر کوئی عالم ولایت تک جانا چاہے تو جائے، مگر وہاں بھی درجات ہیں۔ ایک ولایت ولایت صغرا ہے، ایک ولایت ولایت کبرا ہے۔ سلمان فارسی ولی خدا ہیں یا نہیں ہیں؟
سبحان اللہ،
ولی خدا ہیں۔ اور آگے بڑھ جائیے، جناب زینب ولی خدا ہیں یا نہیں ہیں؟ ولی خدا ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت عباس ولی خدا ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں۔ یہ اس عالم کی مخلوق ہیں، مگر جیسی ولایت محمد اور آل محمد کی ہے، ایسی ولایت کسی کی نہیں ہے۔ زینب نے ان سے لی ہے یہ ولایت، عباس نے ان سے لی ہے یہ ولایت۔ اس کو اور زیادہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد اللہ آخر میں وقت رہا تو اور وضاحت دوں گا، وقت بھی بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ بہرحال یا ابا عبداللہ ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، جیسے پیغمبر کے لیے ہے ابو القاسم، کیا ہے پیغمبر کی کنیت؟ ابو القاسم۔ کسی نے پوچھا حضرت امام علی رضا علیہ السلام، ابو القاسم کے معنی کیا ہیں؟ تو فرمایا چونکہ پیغمبر کے ایک بیٹے تھے قاسم، اس لیے پیغمبر کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ آنے والا سمجھدار تھا، اس نے کہا مولا کچھ اور بتائیے، عجیب بات ہے، یہ بھی اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کسی میں تڑپ محسوس نہ کر لیں۔ بتاؤ تو کہ تم پیاسے ہو تاکہ تمہیں پانی دیا جائے۔ یہ کلیہ اہل بیت کی سیرت میں بار بار دیکھیں گے، بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے کہا مولا کچھ اور، جب اپنی پیاس کا اظہار کیا گویا پانی مانگا۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کروں، پانی سے مراد اس عالم میں علم ہے۔ اسی لیے عرفا کہتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں، کسی کا خواب سچا ہو، کوئی خواب میں پانی دیکھے، اس کا مطلب یہ اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں علم دیا جائے گا، کیونکہ پانی حیات کا سبب ہے اور علم بھی حیات کا سبب ہے، لہذا علم کو پانی سے تعبیر کیا۔ بہرحال جب اس نے اپنی پیاس کا اظہار کیا کہ پانی چاہیے، اور انہوں نے ظرف محسوس کیا کہ بغیر ظرف کے یہ دیتے بھی نہیں ہیں، اور جب دیکھا کہ ظرف پاک و پاکیزہ ہے تو کہنے لگے، سنو، کیا علی امیر المومنین قاسم نہیں تھے؟ قاسم وہی قسیم النار، قسیم قاسم ایک ہی معنی دے رہے ہیں تقریباً۔ کیا علی امیر المومنین قاسم نہیں تھے، یعنی قسیم النار والجنہ نہیں تھے؟ مولا تھے۔ تب پس اگر علی قاسم ہیں تو پیغمبر ابو القاسم ہیں۔ آپ نے دیکھا، ایک ظاہر ہے ایک باطن۔ اسی طریقے سے یا ابا عبداللہ ایک ظاہری معنی ہے، جو تاریخ نے لکھا کہ امام کے بیٹے ہیں عبداللہ رضی یا علی اصغر، شاید ایک ہی حقیقت کے کچھ نام ہیں، اس لیے امام کو ابو عبداللہ کہا گیا۔ ایک حقیقی معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حسین اللہ کے بندوں کے سردار ہیں، یعنی اگر کوئی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے تو سوائے حسین کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کرنا چاہے، اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہے، حسین سلطان معنویت ہیں۔ اور ظاہراً کل ہی بیان کر رہا تھا کہ وہ دعا توسل جو مشہور نہیں ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا اگر بندگی مانگنی ہے، عبودیت چاہیے، خدا کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، معنویت اور روحانیت چاہتے ہو، تو حسین کے دروازے پر آ جاؤ، حسین لے جائیں گے تمہیں اللہ تک، حسین تمہیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ اور یہی معنی بیان کیا جا رہا ہے، یا ابا عبداللہ ہے وہ کہ جو بندگان خدا کی رہنمائی کرتے ہیں، نہیں، یہ تو ایک معنی ہے، اے وہ جو بندگان خدا کا ہاتھ پکڑ کر خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ حسین دو طرح سے ہدایت کر سکتے ہیں، مگر میرا دل کہتا ہے کہ پہلے معنی میں حسین اتنی اس معنی میں ہدایت نہیں، بلکہ دوسرے معنی میں ہدایت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہدایت ہوتی ہے راستہ دکھا کر، ایک مرتبہ ہدایت ہوتی ہے منزل تک پہنچا کر، اور یہی دونوں ہدایت کے معنی ہیں، اراعت الطریق اور ایصال الی المطلوب۔ آپ سے کسی نے پوچھا فلاں جگہ کہاں ہے، تو آپ نے اشارہ کر دیا وہاں ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے آ کر پوچھا فلاں جگہ کہاں ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو میں تمہیں لے چلوں۔ حسین صرف راستہ دکھاتے نہیں ہیں، مندر تک پہنچا دیتے ہیں۔ حسین نے حر کو راستہ دکھانے پر اکتفا نہیں کیا، جب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ رکھا، اور حسین نے کہا کہ سکلت کا امو کا یا حرمات ارید، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو کیا چاہتا ہے؟ اور یہاں بھی سوچئے کہ امام کہہ رہے ہیں یہ جملہ، امام مجسمہ اخلاق ہے، اور مجسمہ اخلاق جہاں پر اخلاق اپنی انتہا تک پہنچا اس کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے سکلت کا امو کا یا حر، اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا آپ مجسمہ اخلاق ہیں، یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں بغیر کسی مقدمے کے بیان کر رہا ہوں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں اگر میں اسے اس کی ماں یاد دلاؤں گا تو یہ پلٹ کر میری ماں کو یاد کرے گا۔ اس موقع پر حسین نے حور کو ابھی راستہ دکھایا تھا، جو فرمائیے گا ابھی صرف راستہ دکھایا تھا، منزل تک پہنچانا باقی تھا۔ شب عاشور حسین نے حور کو منزل تک پہنچا بھی دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ختم کر رہا ہوں یہاں پر اپنی بات، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ وہ ہیں کہ جو راستہ دکھاتے نہیں بلکہ منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ انی اتقرب الی اللہ، میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے۔ اور جہاں پر اپنی ظاہری زندگی ختم ہونے لگی وہاں پر یہ ذمہ داریاں کسی اور کو دے کر گئے۔ مردوں میں سید سجاد جو امام ہے، سید سجاد چونکہ بیمار بھی ہیں لہذا ذمہ داریاں زینب کے سپورٹ کر کے، اور جوان یاد رکھیں اگر کوئی پوچھے تو یہاں پر دلیل دیں، امام حسین کا زینب کے ذمے اپنے امور سپورٹ کرنا زینب کی عصمت کی دلیل ہے۔ معصوم اپنے کام کسی کے سپورٹ کر رہا ہے، جس کے سپورٹ کر رہا ہے اسے بھی معصوم ہونا چاہیے۔ کربلا کی دو شخصیات ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی، ایسی نہ ہوتی کربلا، اور یہ دونوں امام کے شانہ بشانہ ہیں۔ قرب اللہ کی آخری منزلوں کو چھو چکے ہیں۔ کون؟ آپ سمجھ گئے، مردوں میں عباس، خواتین میں زینب۔ گویا ان دونوں بہن بھائی نے آپس میں عہد کر لیا تھا، ہم اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑیں، نہیں نہیں میں اپنا جملہ بدل دوں، دونوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم اپنے مولا کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بہن بھائی ساتھ ساتھ چلتے رہے، عباس تو مردوں کو دیکھ لینا، میں خواتین کو دیکھ لوں گی، تم بچوں کو دیکھ لینا، میں بچیوں کو دیکھ لوں گی، عباس تم میدان دیکھ لینا، خیمے میں سنبھال لوں گی۔ عباس تم امام کی جان کی حفاظت کرنا، میں امام کے مقصد کی حفاظت کر دوں گا۔ لیکن ایک جملہ کہوں، آنسو نہ رک سکیں گے۔ ایک وقت ایسا آیا، کیسا عجیب ساتھ تھا نا دونوں کا، ایک وقت ایسا آیا کہ بھائی بہن سے پہلو بدل کے سو گئے۔ نو شبیں جاگا ہوا تھا پاس بانے کر بلا، سو گیا پہلو بدل کر زینب دل کی اس۔ یہ کیسی بہن ہے؟
سبحان اللہ۔
اس سے پہلے میں نے نہیں پڑھا، یہاں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس امام بارگاہ میں پہلی بار، زینب کا کربلا کے بعد زندہ رہنا معجزہ تھا۔ اور اس کی دلیل ہے میرے پاس، دلیل یہ ہے کہ جب امام آخری رخصت کے لیے آئے تھے تو زینب بہت بے قرار تھی، بہت بے چین تھی۔ جب امام نے دیکھا کہ زینب بہت بے چین ہے، گویا زینب ابھی مر جائے گی، تو مقتل نے لکھا کہ زینب کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں لے گئے، اور اس کے بعد قلب زینب کی طرف اشارہ کیا، زینب کو قرار آیا۔ کیوں زینب، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو بچوں کو کون سنبھالے گا؟ تمہیں کچھ ہو گیا تو میری ذمہ داریوں کو آگے کون نکل جائے گا؟ لیکن ایک اور جملہ کہوں، جب زینب نے حسین کی ذمہ داریاں حسین تک پہنچا دی، اس کے بعد زینب زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکا۔ تقریباً ایک یا ڈیڑھ سال کے بعد زینب دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عبداللہ نے اپنے غلاموں سے کہا ہوا تھا، خبردار کوئی گھوڑوں کی نال کا نام نہ لے۔ زینب کو یاد آ جاتا ہے کہ حسین کا لاشا پامال ہوا تھا، نہ سن سکیں گے۔ ایک استاد نقل کر رہے تھے کہ جب زینب کا آخری وقت تھا تو زینب نے عبداللہ سے کہا، عبداللہ مجھے صحن خانہ میں دھوپ کے نیچے لٹا دو۔ مجھے نہیں معلوم زینب ایسا کیوں کہنا چاہتی ہے، شاید وجہ یہ ہو کہ زینب کو یاد ہے، زینب نے دیکھا تھا حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا تھا۔ زینب چاہتی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ رہیں۔ عبداللہ نے زینب کو دھوپ کے نیچے لٹا دیا۔ جملہ سنیں گے، یہاں پر مسائل ختم کر دیتا یہ جملہ کہنے کے بعد، لیکن نہیں، تھوڑی دیر اور۔ عبداللہ کہتے ہیں زینب کی جان کنی کا عالم تھا، جان نکلنے والی تھی، میں نے دیکھا زینب تھوڑی تھوڑی دیر میں کوئی کپڑا نکالتی ہیں، اسے چومتی ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتی ہیں۔ عبداللہ دیکھ رہے تھے یہ کیا ہے، جب غور کیا تو سمجھ میں آیا یہ حسین کا کوٹ تھا۔ چار محرم ہے، زینب کے بچوں کا ماتم ہے، سب یاسور آئی، بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا، میرے بچوں کل قربانی کا دن ہے، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، دیکھو ایسا نہ ہو کہ علی اکبر پہلے شہید ہو جائے، علی اکبر سے پہلے چلے جانا، مجھے میری ماں اور میرے بھائی کے سامنے شرمندہ نہ کرانا۔ اہل بیت کے گھر کے پلے بچے تھے، سمجھ گئے کہ اماں عاشور کا دن آنے دیں۔ عزیزان گرامی، آج سے جگر کے ٹکڑوں کا ماتم شروع ہوا۔ مقتل نے لکھا، جب انصار ختم ہو گئے، اجتمع یودعو بعضهم بعضا، بنی ہاشم نے ایک دوسرے کو ودا کرنا شروع کر دیا۔ اور چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں۔ دونوں محمد بار بار آتے ہیں، ماموں اجازت دیں، مگر حسین اجازت نہیں دیتے۔ تمہارے ولی عبداللہ ہیں، جب تک عبداللہ کی اجازت نہیں ہوگی میں اجازت نہیں دوں گا۔ بچے تھک ہار کر بیٹھ گئے، مایوس زینب کا وہاں سے گزر ہوا، کیونکہ بچے مایوس ہو چکے ہیں، حسین اجازت نہیں دے رہے۔ کیا بچوں کیا ارادہ ہے؟ کہا اماں مامو اجازت نہیں دیتے۔ اپنی زبان حال بیان کر رہا ہوں، زینب نے دونوں بچوں کی ہاتھ تھامی، حسین کے پاس لے کر آئیں، کہنے لگی بھیا کیا میرے تحفے پسند نہیں آئے؟ کیا میری قربانی قابل نہیں ہے؟ بہن ان کے ولی عبداللہ ہیں، بھیا عبداللہ ہی نے بھیجا ہے۔ حسین نے بچوں کو اجازت دی، بچے میدان میں آئے، ایک نے میمنا سنبھالا، ایک نے میسرا سنبھالا، دونوں بچے جنگ کر رہے ہیں، فوجیں دور بھاگ رہی ہیں، کسی نے کہا یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، بچے ہیں تو کیا ہوا، حیدر کررار کے نوازے ہیں، چاروں طرف سے گھیر کے مارو۔ بچوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تین دن کے پیاسے کہاں تک لڑتے، مقتل نے لکھا چھوٹا بھائی لڑتے لڑتے زمین پہ گرا، تو بڑا بھائی گھوڑا لے کر بھائی کے پاس آیا اور کہنے لگا بھیا جلدی نہ کرنا میں بھی آ رہا ہوں۔ بڑا بھائی زمین پہ گرا، مامو سلام۔ تاریخ نے لکھا ایک قول کے مطابق جب حسین آئے ہیں تو بچے تڑپ کر جان دے چکے تھے، دونوں بچوں کے لاشیں اٹھائے خیمے میں لے کر آئے۔ اس سے پہلے جب بھی کوئی لاشا آتا تھا تو زینب سب سے پہلے آتی تھی۔ مقتل نے لکھا علی اکبر کے لاشے پر حسین سے پہلے زینب آئی ہیں، لاشے لا کے رکھے مگر زینب نظر نہیں آتی، تب بلاؤ زینب کو، بلاؤ زینب کے دلارے آئے ہیں۔ سب سوچ رہے تھے زینب ماں ہیں، بچوں کا سنا ہوگا تو غش کھا کے گر گئی ہوں گی، لیکن اب جو جا کر دیکھا کیا دیکھے، خیمے میں سجدے میں سر رکھا ہوا ہے۔ زینب کہا تھاما بی بی چلیے، انہوں محمد کے لاشے آئے ہیں، زینب آئے گویا دوبارہ سجدہ کیا، میرے مالک تیرا شکریہ، مگر میں نے نہیں پڑھا، پڑھاؤ تو مجھے دکھائیے گا، میں نے نہیں پڑھا کہ زینب نے آنسو بہائے ہوں، زینب روئی ہوں۔ آپ سے سوال کروں گا، زینب جتنی بھی باعظمت ہو مگر ماں تو ہے نا، جب انسان کمالات کے عروج پر پہنچتا ہے تو اس کے سارے کمالات عروج پر پہنچتے ہیں، زینب کی مامتا بھی عروج پر ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، لیکن یہ کیسی ماں ہے، اپنے بچوں پر رو نہیں رہی، اور اس کے بعد سے زینب کو کبھی روتا نہ دیکھا۔ شامیں غریب آئیں مگر زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، اسیر کر لیا گیا زینب کو، اتنی آسانی سے سن لیا نا، علی کی بیٹی کو نامحرموں نے رسیوں سے باندھا۔ سارے راستے بچوں کو یاد نہیں کیا، کوفے سے شام آئی بچوں کو یاد نہیں کیا، رہائی ملی سر آئے حسین کے سر کو آغوش میں لیا بچوں کو یاد نہیں کیا، دوبارہ کربلا آئے تین دن یا سات دن کربلا میں رہی ہیں بچوں کو یاد نہیں کیا، مدینے آئی حسین کا پرسہ لیا بچوں کا پرسہ نہیں لیا، حسین کی امانتوں کو حسین کے گھر پہنچا دیا۔ میں نے جملہ کہا تھا نا، زینب ماں تو ہے نا، ایک محتاط وجہ بیان کرتے ہیں, شاید وجہ یہ ہو کہ جو ابھی میں نے بیان کیا تھا کہ حسین نے کچھ ذمہ داریاں دی تھی زینب کو. میری بہن رباب کا خیال رکھنا, میری بہن لیلا کا خیال رکھنا, بہن بچوں کا خیال رکھنا. اگر زینب روئیں گی تو رباب کو سہارا کون دے گا؟ زینب روئیں گی تو لیلا کو سہارا کون دے گا؟ لیکن جب زینب نے حسین کی امانت گھر پہنچا دی, عبداللہ نے سید سجاد سے کہا, سید سجاد زینب سے بولو گھر آ جائے. زینب گھر آئیں تو عبداللہ گھر پہ نہیں تھے. تھوڑی دیر بعد عبداللہ گھر پر آئے تو کہنے لگے, بی بی ابھی زینب گھر پہ نہیں ہے. عبداللہ تم نے بھی نہ پہ